मौका मुदस्सह मुजफ्फर 1424 हिजरी मुताबिक 11 अप्रैल 2003 ईस्वी बाईसवां पारा सूरह सबा शरीफ आयत नंबर 37। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون
من كان يعبد الجن أكثرهم بهم مؤمنون
فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل قالوا ما هذا إلا رجل 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 يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاء أهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب 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 يدرسونها وما أرسلنا إليهم وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا Thank you. ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مرجوب سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان انتہائی رحم والا. اوپر کی گفتگو جو تھی وہ یہ کہ قیامت کے دن گمراہ کرنے والے اور گمراہ ہونے والے ایک دوسرے پر الزام ڈالیں گے کہ اس نے مجھ کو گمراہ کیا, تو یہ کہے گا کہ وہ خود گمراہ ہوا, وہ کسی گمراہ ہوا, وہ خود گمراہ ہوا. یہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر وہ بہتان تراشیں گے, الزام لگا, اس کا ذکر کیا گیا. پھر آیت نمبر 36 میں فرمایا گیا, تم فرماؤ بے شک میرا رب رزق وسیع کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگی فرماتا ہے. یہ روزی کا دینا, پڑھا دینا, گھٹا دینا, یہ دراصل اللہ کی طرف سے ہے. بندہ اتنی بھی کوشش کرے, اگر اللہ جل شانہ کی مرضی نہیں ہے تو کچھ نہیں, اور اگر وہ دینے پر آ جائے تو بندہ مٹی چھوئے تو سونا بن جائے, یہ اس کی طرف سے. اس آیت کریمہ کا ترجمہ پڑھیں, اس کے بعد پھر ایک بہت ہی خوبصورت سا مضمون اس سے پیدا ہو رہا ہے. اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد اس قابل نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب تک پہنچائیں, مگر وہ جو ایمان لائے اور نیکی کی ان کے لیے دونا دون سے لا ان کے عمل کا بدلہ, اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے ہے. اس آیت سے ایک بہت ہی اہم بات ابھر کر کے سامنے آئی کہ قرآن پہلے کہتا ہے کہ کسی کا مال, کسی کی اولاد اللہ کی بارگاہ میں کوئی قربت اور نزدیکی نہیں کر سکتے, یعنی مال و اولاد کے ذریعہ آدمی اللہ کی بارگاہ کا قریبی نہیں بن سکتا ہے. ایک بات, لیکن پھر اس کے بعد اس کو استثنا کیا گیا, الا من آمنا وعمل صالحا, مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو ایسے شخص کا مال بھی اللہ کا قرب بخشتا ہے, ایسے شخص کی اولاد بھی اللہ کا قرب بخشتا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. And you do good deed, inshallah, you will be close Allah Jalla Shanuhu. Yes. So, پتا چل گیا کہ مومن کی اولاد اور مومن کے مال یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں آدمی کو قریب کر دیتے ہیں, ہے نا. اس سے یہ نظریہ باطل ہو گیا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ, بلکہ ایک آیت اور پڑھ لیں اس کے بعد میری تشریح کروں. یہ ہے صاحب سورہ سبا شریف کی آیت نمبر 37. سورہ زمر شریف کی ایک آیت پڑھ لیں, 23वां पारा सूरह जुमर शरीफ, जुमर की सूरत का नंबर है 39। इसमें दिया हुआ है कि अला लिल्लाहि दीनुल खालिस, आयत नंबर 3, अला लिल्लाहि दीनुल खालिस والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے اور اپنے اس فعل کی توجیہ کرتے کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تک ہماری رسائی کرا دے. یہ ترجمہ ہے جناب تفہیم القرآن مولودی صاحب سید اعلیٰ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے اس کا کیا ترجمہ کیا. فرماتے ہیں اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے کہتے ہیں ہم تو انہیں صرف اتنی بات کے لیے پوچھتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں, اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا, اس میں اختلاف کرتے ہیں اور بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا. تو اس آیت کریمہ سے یہ بات پتہ چلی کہ کوئی کسی کا قریب اللہ کے قریب ہی نہیں کر سکتا ہے, اور اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے نیک عمل اور مومن کی نیک اولاد اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اب دونوں آیتوں کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہو گیا. جب قرآن پاک کی کسی آیت کا کسی آیت سے ٹکراؤ پیدا ہو تو اس کا سلوشن نکالا جاتا ہے. اس لیے کہ قرآن کی ہر آیت اپنی جگہ پر حق اور سچ ہے. سورہ زمر شریف میں جو چیز بیان کی گئی خاص طور ہے کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, اللہ کے علاوہ جو لوگ کسی دوسرے کو اپنا ولی بناتے ہیں, دوست اللہ کے علاوہ, یعنی وہ مشرکین و کفار جو لوگ اپنے بتوں کو اللہ کی بارگاہ کے قریبی سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعہ ہم اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جائیں گے. سورہ زمر میں اس کی نفی کی گئی ہے, اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ کوئی قریبی قربت نہیں بخش سکتے ہیں. اور سورہ سبا شریف میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ اگر مومن ہے تو مومن کا عمل صالح بھی اور مومن کی اولاد بھی دونوں اللہ کا قرب بخش. وہاں کافروں اور مشرکوں کے بارے میں حکم ہے, یہاں کس کے بارے میں حکم ہے؟ مومنوں کے بارے میں. کچھ لوگ ہیں نہیں اس کو لے کر کے کرم خانی کرتے ہیں, بلکہ میں ایک خاصیہ پڑھ دوں تفہیم القرآن کا, ذرا سن لیجئے اس کے بعد تب خود ہی فیصلہ کریں. اس آیت پر جناب مودودی صاحب نے ایک خاصیہ لکھا ہے, وہ لکھتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے سورہ زمر کی آیت پر کہ اتفاق و اتحاد صرف توحید ہی میں ممکن ہے, شرک میں کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. دنیا کے مشرکین کبھی اس پر متفق نہیں ہوئے ہیں, جملے پر غور کیا گیا دنیا کے مشرکین کبھی اس پر متفق نہیں ہوئے ہیں کہ اللہ کے ہاں رسائی کا ذریعہ آخر کون سی ہستی ہے. کسی کے نزدیک کچھ دیوتا اور دیویاں اس کا ذریعہ ہیں اور ان کے درمیان بھی سب دیوتاؤں اور دیویوں پر اتفاق نہیں ہے. نمبر ایک, کسی کے نزدیک چاند سورج مریخ مشتری اس کا ذریعہ ہے اور وہ بھی آپس میں اس پر متفق نہیں ہے, ان میں سے کس کا کیا مرتبہ ہے اور کون اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے, نمبر دو ہو گیا. نمبر تین, کسی کے نزدیک وفات یافتہ بزرگ ہستیاں اس کا ذریعہ ہیں اور ان کے درمیان بھی بے شمار اختلافات ہیں, کوئی کسی بزرگ کو مان رہا ہے اور کوئی کسی کو. اس کی وجہ یہ کہ ان مختلف ہستیوں کے بارے میں یہ گمان نہ تو کسی علم پر مبنی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی ایسی فہرست آئی ہے کہ فلاں فلاں اشخاص ہمارے مقرر خاص ہیں, لہذا ہم تک رسائی حاصل کرنے کے لیے تم ان کو ذریعہ بناؤ. یہ تو ایک ایسا عقیدہ ہے جو محض وہم اور اندھی عقیدت اور اخلاق کی بے سوچے سمجھے تقلید سے لوگوں میں پھیل گیا ہے, اس لیے لا محالہ اس میں اختلاف تو ہو رہا ہے. اس حاشیے کو پڑھ کر کے آپ نے کچھ محسوس کیا؟ نمبر ایک, کہ انہوں نے جو ان کا طریقہ اس پورے گروپ کا ہے کہ کسی بھی ولی کو یہ فوراً بتوں کے سب پہ کھڑا کر دیتے ہیں. اسی لیے دیکھیں
जब गिराना शुरू किया तो नंबर एक ये, नंबर दो ये और नंबर तीन ये कर दिया। इनके नजदीक क्या कहते हैं कि इसकी कोई सड़क नहीं उतरी हुई है कि क्या लगा ऐसी, और ना अल्लाह ताला की तरफ से कभी कोई ऐसी फिरिस्त आई कि फला फला अशखास हमारे मुकर्रबे पास है ना। मेरे ख्याल में शायद इनकी निगाह से वो हदीस कुदसी नहीं गुजरी कि जिसमें अल्लाह के अल्लाह से अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि वली बंदा मेरा इतना करीबी हो जाता है कि मैं उसका हाथ हो जाता हूँ, पैर हो जाता हूँ, चलता है तो मेरे उससे और पकड़ता है तो मेरी ताकत से वगैरह वगैरह। अब सोचे कि किस कदर एक हदीस कुदसी का इनकार वाली मारा इसमें। यही वो गुमराह कुल नजरिया है, यही वो गुमराह कुल नजरिया है कि जिसको फैला करके औलिया काबिलीन के दरबार से इनको दूर किया जा रहा है। रातेशन का दोस्त के लिए जब सोचना है ना। अब सूरह सबा की शायद तो फिर पढ़ लो, कितनी सराहत मौजूद है, इल्ला मन आमना व अमिल सालिह, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो उनके ये नेक अमल और ईमान के जरिया वो औलाद वो मार अल्लाह का कुर्ब बख्श देते हैं साथ। अब अंदाजा लगाएं कि औलियाए कामिलीन मोमिन अमल सालिह के पैकर या फिर ये अल्लाह का कुर्ब हासिल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आला हज़रत ने कितना खूबसूरत तर्जुमा किया है कि बिल्कुल मफहूम क्लियर हो गया क्या, और तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद इस काबिल नहीं कि तुम्हें हमारे करीब तक पहुंचाए मगर वो जो ईमान लाए और नेकी, गोया कि ये दोनों अल्लाह का कुर्ब पहुंचाते हैं, अल्लाह के नजदीक पहुंचा दिया गया। अब ये कि माल कैसे और औलाद कैसे, माल इसलिए कि वो जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाता है वो माल बंदे को अल्लाह के करीब कर दिया, इसीलिए हुक्म दिया गया है सदकाते वाजिबा और नाफिला। सदकाते वाजिबा जकात और सदकाते नाफिला कोई भी ऐसा सदका जो आप अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। और हदीस पाक है बुखारी मुस्लिम हदीस है कि अल्लाह ताला फरमाता है खर्च करो तुम पर खर्च किया जाएगा, जब तुम खर्च करोगे तो अल्लाह उसको उतना ही देता है। दूसरी हदीस में है सदका से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत बढ़ती है, तवाज़ो से मर्तबे बुलंद होते हैं। सदका निकालने से माल कम नहीं होता है, और अगर किसी के दरजा कोई किसी ने किसी की गुस्ताखी की या गलती की है तो अगर वो उससे माफी मांग लेगा तो इसका मतलब उसका दर्जा घट नहीं गया है बल्कि अल्लाह के उसका दर्जा बुलंद हो गया है। और आदमी जब तवाज़ो करता है, इंकिसारी करता है, हम्बलनेस उसके अंदर है तो वो ऐसा नहीं कि घटिया हो गया है बल्कि दरअसल उसकी तवाज़ो उसका हम्बलनेस ही दरअसल उसको उठा दिया करता है, उसको रेज करके बुलंद कर दिया। ये तीन बातें मैंने बता दी तो पता चल गया कि नेक औलाद और माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने पर कुर्ब हासिल हो जाता है। नेक औलाद अच्छी तालीम उसको दी जाए, अच्छी तरबियत सिखाई जाए, मजहब सिखाया जाए, हलाल और हराम उसको बताए जाए, अल्लाह का खौफ रसूल की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत इस्लाम से उसके दरमियान रब्बत बुजुर्गान दीन की अकीदत उसको सिखाई जाए तो ये सब चीजें एक ऐसी राह पर उसको डाल देते हैं कि वो बंदा कदम कदम अल्लाह की बारगाह में करीबी होता चला जाता है। ये फिर इसके बाद कहा कि फौलाई का लहुम जदाउ देख तरीका किया कि उनके लिए दूना दू सिला, देख कहते हैं किसी चीज को जस्ट डबल कर देना, दो गुना सिला है, ऐसे लोगों का सिला दो गुना होता है। और फिर वो बाला खानों में अमनो अमान से हैं, उनके लिए जन्नत है, वो जन्नत में रहेंगे, जन्नत की नेमतें उनके लिए अल्लाह जल्ला शानहू करम फरमाएगा। और वो जो हमारी आयतों में हराने की कोशिश करते हैं वो आजाब में ला भरे जाएंगे, मुआजिज़ी। क्या मतलब कि वो कोशिश करते हैं कि आयतों के मुकाबले में एक तुम लोग चुपचाप बैठ के सुनो, चुपचाप बैठ के सुनो, सब ठीक से बैठ जाओ और सुनो बहुत गौर से क्या कहा जा रहा है, जो समझ में नहीं आया बाद में पूछना करते, तुमसे पूछूंगा मैं क्या मैंने दरअसल याद किया। मुआजिज, और जो हमारी आयतों में हराने की कोशिश करते हैं, आजिज बनाने की कोशिश करते हैं, क्या मतलब एक कुरान के मुकाबले में कोई और चीज की जाए ताकि कुरान का इज्ज़ कमजोरी ویکنس اس کی ظاہر ہو جائے تو دراصل
یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں.
قرآن کے مقابل میں اب دیکھیں اس وقت صورتحال قرآن پاک کی 34 آیتوں کے تعلق سے پوری دنیا میں ایک معاملہ ہے. معلوم ہے نا آپ کو سنا یا ہاں میرے پاس کتاب مدینہ پڑھ لیجیے. 34 آیت کریمہ کے تعلق سے پوری دنیا میں ہنگامہ ہے کہ ان کو قرآن سے نکال دیا گیا. معاذ اللہ رب العالمین استغفر اللہ اللہ ہو جائے. اور اس پر سنا ہے کہ کچھ کم ظرف بددینت قسم کے لوگوں نے عمل بھی شاید کرنا شروع کر دیا, غور و خوض بھی کرنا شروع کر دیا کہ اس کو نکال کے دیا جائے. وہ آیتیں جو جہاد کے تعلق سے ہیں, وہ آیتیں جو کفار و مشرکین کے تعلق سے ہیں, ان کو نکال دیا جائے. سبحان اللہ, یہ اللہ کا کلام. ہندوستان میں جب چوپڑا ایک بدبخت سیاہ دل کافر مطلق ہندو نے قرآن کے خلاف اسی طرح کی آیات کو لے کر کے کلکتہ کی کورٹ میں مقدمہ قائم کیا کہ قرآن پاک بینڈ کر دیا جائے انڈیا, آج کے کوئی 14 سال پہلے کی بات, اس وقت ہندوستان کلکتہ ہی گیا. اب یہ ہوا کہ مسلمان تو بالکل جذباتی فوراً روڈ پر آ گئے اور کلکتہ میں ریلیاں نکلی احتجاجی مظاہرے بھی اس کا کوئی نہیں. اور کلکتہ شہر کی خوبی ہے کہ وہاں پہ ریلی نکالنا بہت آسان ہے, لاکھ آدمی تو بہت آسانی سے مل جائے گا, کراؤڈڈ شہر میں. مسلمانوں نے ایک فیصلہ کیا, فیصلہ یہ کیا کہ ہم اس مقدمے کی پیروی نہیں کریں گے ساتھ سے, اس لیے کہ اگر پیروی کریں گے تو ہم فریق بن جائیں گے. اس میں سبجیکٹ یہ تھا کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ, مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو. یہ اس طرح کی اور آیتوں کو لے کر کے چوپڑا نے مقدمہ کیا. تو مسلمان نے کہا اس کے فریق نہیں بنے, اس لیے کہ فریق بننے کی صورت میں پھر مدعی مدعا علی کی بات ہوگی, قرآن ہمارا نہیں قرآن اللہ کا ہے, اللہ اس کا ڈیفنس کرے گا, ہمیں الگ ہو گیا مسلمان. چنانچہ جج ایک عورت تھی اس نے مقدمہ خارج کر دیا, خالی بنگالی ایک عورت تھی بڑی دانش مند, اس نے مقدمہ خارج کر دیا. دیکھا کسی بھی مذہبی کتاب پر کوئی پابندی نہیں ہے, جو ہمارا ملک آزاد ہے سیکولر ملک کے لیے, ختم کر دیا اس نے مقدمہ. تو قرآن پاک کے تعلق سے ہر زمانے میں غلط قسم کے نظریات لوگ پھیلاتے رہے, لیکن سبحان اللہ اتنا حق کلام اللہ کا ہے کہ جیسے کل تھا ویسے ہی آج ہے, اور اسے انشاءاللہ قیامت تک رہے گا, اس لیے کہ قرآن کی ذمہ داری خود اللہ جل شانہ نے اپنے ذمہ کرم کر لیا. وعاجز, عاجز کر دینے والے, یہ کوشش میں لگے ہوئے کہ قرآن کے مقابل کچھ ایسی چیزیں پیش کی جائیں تاکہ مسلمان قرآن دونوں عاجز ہو جائیں. نہیں نہیں بولا جواب جو میں نے بہت بات دیا, اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا کرائیٹیریا ہوتا ہے. سب یہ آیت کس وقت اتری تھی اور کیوں اتری تھی, اس وقت ہوا کیا تھا کہ مشرکین جو ہیں وہ مسلمانوں کو جہاں پاتے تھے مارتے تھے, قتل کرتے تھے, اسی وجہ سے ان کو مکہ مکرمہ سے مائگریٹ کر کے, ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنا پڑا, اور پھر مدینہ میں نہیں بیٹھنے دیا, مدینے پر اٹیک کرنے لگے وہ لوگ. تو اب وہ ایک جو مطلب کہ ایک فیکٹ تھا وہ جو ظاہر ہو رہا تھا, اس وقت قرآن نے یہ کہا تھا کہ ان کافروں کو جہاں پاؤ وہیں مارو, اس لیے کہ تم کو مار رہے تو تم ان کو مارو. بات سن جائے بس, ورنہ یہی سورہ توبہ ہے. ہاں اس کو بہت چل, ہاں جبکہ اس, ہاں اب دیکھیں, اور پھر اسی قرآن کے اندر سورہ توبہ شریف کے اندر پھر آیت کریمہ اتری کہ جو مسلم جو مشرک, دیکھیں آیت کریمہ, وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ, وہاں یہ حکم دیا کہ مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو, یا کہ جب حرام کے مہینے ختم ہو جائیں تو تم سے جنگ رہے تب قتل کر دو, وہ حکم تھا. اور ایک آیت یہ بھی ہے, اور اے محبوب اگر کوئی مشرک تم سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دو. یہ کیا ہے, یہ رسول اگر آپ سے کوئی مشرک پناہ چاہتا اس کو پناہ دی, تو ٹکراؤ ہو گیا. ایک طرف تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل کرو، دوسرے تو کہہ رہا ہے کہ پناہ دو. معلوم یہ ہوا کہ جب انوائرمنٹ صحیح ہو گیا اور مسلمان ذمے کی حیثیت سے کسی اسلامی ملک میں رہنے کے لیے قبول کر لیا اس نے، جانتے ہو مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مشرک، کوئی کتابی نان مسلم کسی اسلامی کنٹری میں رہے اور اس ملک کا جو اصول ہے اس کو فالو کر کے اس کو ٹیکس دیا کرے، تو جس طرح سے ایک مسلمان کے خون کا پروٹیکشن اسلامی حکومت پر لازم ہے، اس طرح سے کافر کے خون کا پروٹیکشن بھی اسلامی حکومت پر لازم ہے. اگر کسی شخص نے کسی مسلم، کسی نان مسلم کو قتل کر دیا تو اس کے بعد اس کو قتل کیا جائے گا. یا اور صحیح بات، علماء نے ایک بات بہت تحدید اس سلسلے میں ایک قول یہ بھی کیا ہے کہ اس کے سلسلے میں قتل مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے اس کی خون کی دیت دلائی جائے گی، پیسہ دلا دیا جائے گا. لیکن ہر ایک مسئلہ یہ بھی کہ اگر کسی نے کسی پروٹیکٹڈ غیر مسلم کو، نان مسلم کو قتل کیا ہے کسی مسلمان نے، تو اس مسلمان کو قتل کر دو اس کے بدلے گا. اس لیے کہ اسلامی قانون یہ ہے، تو اس سمجھو، اس کو سمجھ کر کے دماغ میں، جب کوئی پوچھے تو اس کو کوٹ کر دو. اگر وہاں وہ کہا گیا تو اس کا کرائیٹیریا یہ تھا. پھر اس کے بعد جب اسلامی حکومت اسٹیبلش ہو گئی، اسلام بڑھا، کافر دبے، تو پھر اب ان کے لیے حکم دیا گیا کہ اب ان کے ساتھ نرمی کرو، اگر کوئی پناہ چاہ رہا تو ان کو اپنی پناہ میں لے لو، تو اس کو پروٹیکٹ کرو. دونوں باتیں آگے سمجھے. تو جو ایسا خیال رکھے اس سے کہہ دیجیے الائک فی النار محدود، تو پھر عذاب جہنم میں گرا ہوا ہے. لہذا قرآن کے مقابل میں کسی طرح کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہو سکتی. افسوس تو اس پر ہے کہ جو بات نادان لوگ قرآن پاک کے تعلق سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ کسی شخص نے بتلایا، بہرحال خبر ہے اس کی کوئی تصدیق نہیں، کہ مصر میں اور شاید سعودیہ میں اس پر غور و خوض کیا جا رہا ہے کہ ریلی ان آیتوں کو نکال دیا جائے. تم فرماؤ، بے شک میرا رب رزق وسیع فرماتا ہے، رزق وسیع فرماتا ہے اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. معلوم یہ ہوا کہ روزی کا ملنا ہی اللہ کی طرف سے ہے نا. دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب وہ مٹی چھوئے تو سونا بن جاتی، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ صبح سے شام تک کھٹتے رہتے ہیں، گھر کا خرچ چلنا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے. کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ فرمایا گیا ہے کہ گناہ سے، معصیت سے روزی کھٹ جاتی، گناہ کرنے سے روزی اور عبادت کرنے سے روزی بڑھ جاتی، تقویٰ کرنے سے روزی بڑھ جاتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کو آزمایا جاتا ہے روزی کم کر. اسی لیے عربی کا ایک ورڈ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، قوت لا یموت، یعنی اتنی روزی کی جس سے بندہ مر نہ سکے اس کے لیے کافی. صوفیہ کا ایک گروہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ صوفیہ زر اندوزی یعنی پیسہ جمع کرنے سے، ارننگ دا منی، اس سے اعتراض کرتے ہیں، بچہ بھائی کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن ایک بزرگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان پر کبھی زکات واجب ہی نہیں ہوئی، حالانکہ بہت بڑے سرمایہ دار. کیا ہوتا تھا؟ وہ ایسا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے کہ صاحب نصاب وہی بتا دیتے تھے. یہ وجہ حضور کی تھی، حضور کو زندگی میں زکات بھی واجب نہیں ہوئی. کیا سمجھا ہے؟ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں کبھی زکات واجب نہیں ہوئی. کیوں؟ حضور نے اتنا رکھا ہی نہیں اپنے پاس، جو آیا دے دیا. بھائی زکات کا مسئلہ یہ ہے کہ سال بھر تک اس کو سیو کرو، جب سال گزر جائے اور 52.5 تولہ سونا کے اکول ہو جائے، اس کے بعد تم زکات واجب ہوتی. تو اتنا ہوا ہی نہیں، ادھر آیا ادھر دے دیا. یہی روزی یہ اللہ کے بستے میں، بندے کو ہمیشہ اس کی بارگاہ میں طلب کرنا چاہیے، توبہ کرنا چاہیے، تقوی اختیار کرنا چاہیے. جتنا زیادہ تقوی اختیار کیا جائے گا اللہ روزی بڑھاتا چلا جائے. اور اگر کبھی ایسا ہو کہ تقوی کے باوجود روزی گھٹائی جا رہی ہے، گھٹتی چلی جا رہی ہے، تو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی امتحان کی گھڑی، آزمائش کی گھڑی. اس وقت اللہ سے مدد مانگے کہ اللہ مجھے اس پہ صبر کی توفیق عطا فرمائے. جب اس قسم کی بات آئے تو اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے اب صبر کی توفیق عطا فرما، اس لیے کہ رزق کا دروازہ تو ہی کھولنے والا ہے اور رزق کا دروازہ تو ہی بند کرنے والا ہے نا. بابا خیر الرازقین بہترین رزق دینے والا تو وہی ہے، رزاق ہے وہ. اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا پھر فرشتوں سے فرمائے گا کیا یہ تمہیں پوجتے تھے، وہ عرض کریں گے باقی ہے تجھ کو، تو ہمارا ولی ہے، دوست ہے نہ وہ بلکہ وہ جنوں کو پوجتے تھے، ان میں اکثر ان پر یقین لاتے تھے. یہ دراصل ایک ماحول ہے. اہل عرب جو ہے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں. پوری کائنات میں تین نظریہ ہے، عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہودیوں میں سے ایک خاص طبقہ نستوریہ وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، اور اہل عرب اس زمانے کے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. تو اس میں ایک بات جو بتائی گئی ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ کے حضور فرشتوں کو سب کو حاضر کیا جائے گا، وہ جس کو ورشپ جس کی کرتے تھے، عبادت کرتے تھے ان کو، اور جو کرنے والے تھے ان کو سب کو لایا جائے گا، تو رب کریم ان سے پوچھے گا ان فرشتوں سے کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے، تم اس سے راضی ہو، تم اس سے راضی تھے؟ سیم یہی حالت ہے سورہ مائدہ شریف میں گزرتی کہ اللہ جل شانہ پوچھے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان عیسائیوں نے تمہاری عبادت کی، تمہارے ماں کی عبادت کی، تم اس پر راضی تھے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں یہ اللہ کے لیے پناہ جائے گا، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا. دیکھیں سورہ مائدہ آیت نمبر 116، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ. جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو دو خدا بنا لو اللہ کے سوا؟ حضرت عیسیٰ عرض کریں گے باقی ہے تجھے، مجھے روا نہیں کہ وہ بات کہوں جو مجھے نہیں کہ میں نے کبھی ایسی کوئی بات کہی نہیں، تو میں کیسے اس کو کہہ دوں گی اللہ؟ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، کیا کہ ان اعبد الله ربی و ربکم، میں نے تو ان سے وہی کہا جو تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کو پوجو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب. میں نے کبھی ان کو نہیں کہا کہ میری عبادت کرو. اس طرح سے فرشتے اللہ کے حضور کہیں گے کہ اللہ ہم نے ان سے نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، بلکہ کیا بل کانو یعبدون الجن، یہ تو شیطانوں کو پوجتے تھے، جن سے بڑا یہاں شیطانوں کی عبادت کرتے تھے. اے اللہ تجھے پاکی ہے، تو ہمارا ولی ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا مالک. فلیوم الاجم لکو بعضکم لبعض نفع ولا ضر، آج تم میں ایک دوسرے کے بھرے بھلے برے کا کچھ اختیار نہ رکھے گا، اور ہم فرمائیں گے ظالموں سے اس آگ کا عذاب چکھو جسے تم جھٹلاتے تھے. اب صورتحال یہ ہو جائے گی کہ جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ وہ ممکن ہو جائیں گے فرشتے حضرت عیسیٰ حضرت عزیر علیہ السلام، تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ اب ان کو لے آ جانا، ان کو ڈالو، اور اب یہ ہمارا عذاب ہے. اس لیے کہ دنیا میں ان لوگوں نے ہمیشہ ہمیشہ ہماری ذات کے ساتھ چھیڑ دیا، اور ان کو کہ جو بتوں کو بنا کر کے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ کہ جو بت جو ہے نہ کسی کے فائدے کا مالک نہ کسی کے نقصان کا مالک. یہ بات یہاں ہو گئی پوری. اب ایک اور مفہوم شروع ہو رہا ہے، اذا تتلى عليهم آياتنا بينات، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر ایک مرد کہ تمہیں روکنا چاہتے ہیں تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے، اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر بہتان جڑا ہوا. اور کافروں نے حق کو کہا جب ان کے پاس آیا، یہ تو نہیں مگر کھلا جادو. دو بات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دعوت دیتے اسلام کی طرف، تو مشرکین کہتے تھے ارے بھائی یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں، رجبن جلید و یسد کو مکانا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے باپ دادا کے ٹریک پر چل کر کے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، ورشپ کرتے تھے، اس سے روک رہے ہیں. یہ عجیب سی بات ہے. اور کہتے ہیں کہ یہ تو نہیں مگر بڑا بہتان. اور دوسری بات یہ کہ جو وہ دعوت دیتے ہیں، جو قرآن کرتا ہے ان کے اوپر، کہتے ہیں جادو ہے. اس مفہوم کو جگہ جگہ قرآن پاک نے بیان فرمایا ہے اور اس کا کلیریفیکیشن کیا ہے جگہ جگہ اس بات کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جادو نہیں، اللہ کے پیارے نبی ہیں، رسول ہیں. جگہ جگہ یہاں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے کہتے ہیں
کی پوجا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو،
اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہو، یہ تو انسانیت کی ذلت کے ساتھ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور ہم نے انہیں کچھ کتابیں نہ دی جنہیں پڑھتے ہو، نہ تم سے پہلے ان کے پاس کوئی در سنانے والا آیا. کہ مشرکین مکہ کی کیفیت بیان کریں گے، مشرکین میں مکہ مکرمہ کے میں شرک کی بنیاد جب سے پڑی، اس وقت سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں کوئی بھی پیغمبر ان کے پاس نہیں آیا. آپ کے دماغ کے اندر سوال پیدا ہوتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے بہت بعد میں جا کر کے شرک کی بنیاد پڑی ہے، بہت بعد میں جا کر. میں نے اس سے پہلے واقعہ سنایا تھا نا کہ شرک کی بنیاد کیسے پڑی، کہ وہ شام کی تجارت کے لیے گئے، وہاں سے بت لے کے آئے. اللہ حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ وہ شخص کو دیکھ رہا ہوں جس سے پہلے شرک کی بنیاد یہاں میں ڈالی، جہنم میں اپنی آنکھیں کھینچ رہا ہے. تو جب سے شرک کی بنیاد پڑی حضور تک کوئی پیغمبر نہیں آیا. جب کوئی پیغمبر نہیں آیا تو ان کے پاس کس بات کی دلیل اور سند ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان بتوں جی کی عبادت کی جائے؟ کیا دلیل ان کے پاس ہے؟ اگر کوئی دلیل تلا کر کے دکھلائے. اور ان سے اگلوں نے جھٹلایا اور یہ اس کے دسویں کو بھی نہ پہنچے جو ہم نے انہیں دیا تھا. پھر انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا تو کیسا ہوا میرا انکار کرنا؟ یہ ایک کمپیئرنگ کی گئی. یہ اہل مکہ، مشرکین مکہ جو رسول اکرم کی تکذیب کر رہے ہیں، جھٹلا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور انہیں اپنے اس اولاد پر، مال پر، دولت پر، اپنے اس کمیونٹی پر، سوسائٹی پر بڑا غرور ہے، بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کو اٹھا کر کے پھینک دیں گے، ان کا مقاطعہ کر دیں گے، ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں. میرے حبیب، ان کو کہہ دیجیے کہ اس غرور کو دل سے نکال دو، اس لیے کہ ہم نے اس سے پہلے بہت قوی تر طاقتور قوموں کو تباہ و برباد کر دیا ہے. لفظ یعنی معشار کہتے ہیں دسواں حصے کو، ون ٹینتھ. معشار، مفعال، اس میں آلہ کا وزن ہے، دسواں حصہ. جن کو ہم نے ہلاک کیا نا، اس کے تو دسویں حصے کے برابر بھی نہیں. ہم نے قوم عاد کو ہلاک کیا، قوم لوط کو ہلاک کیا، قوم ثمود کو ہلاک کیا، اصحاب عیکہ کو ہلاک کر دیا، اصحاب مدین کو ہلاک کر دیا. جب جب پیغمبروں کی نبوت اور ان کی تبلیغ اور دعوت کو انکار کیا تو باقاعدہ بہت طاقتور لوگ تھے، فرعون کو ہلاک کر دیا، نمرود شداد کو ہلاک کر دیا. ان کا پوتی مول تھا، ان کو تو ہلاک کر دیا. یہ بکھرے ہوئے قبائلی لوگ کہ کب تک فکس کریں گے؟ ان سے کہہ دیجیے کہ جب پیغمبروں کے انذار ڈرانے کو تم توجہ نہیں کرو گے، اس کو ریفیوز کرو گے، تو اللہ کا عذاب سختی کے ساتھ تمہیں قبول ہو جائے. پھر یہاں پہ کتنی پیاری گفتگو یہاں ہو رہی ہے، ذرا انداز اس آیت کا، اگلی آیت کا دیکھیں. قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنا وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنۃ ان ھو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. تم فرماؤ، میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے کھڑے رہو دو دو اور اکیلے اکیلے، پھر سوچو کہ تمہارے انصاف میں جنون کی کوئی بات نہیں، وہ تو نہیں مگر تمہیں ڈر سنانے والے ایک سخت عذاب کے آگے. یہاں پہ ایک فکر دی جا رہی ہے مشرکین مکہ، ایک نظریہ دیا جا رہا ہے، ایک ذہن دیا جا رہا ہے، خیال دیا جا رہا ہے. کیا رسول، ان کو پہلے بتا دیجیے ایک بات کہ جو آپ کی ذات پر الزام لگاتے ہیں لوگ کہ یہ جنون ان کو ہو گیا ہے, یہ مجنون ہو گئے ہیں, یہ پاگل ہو گئے ہیں, اسی طرح سے اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے, یعنی بتوں کے خلاف, بتوں کے خلاف جو آواز اٹھاتے تھے تو اس کو وہ مشرکین مکہ جنون کہتے ہیں, جنہ جنون. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم خود بھی سوچو, تنہا بیٹھ کر کے سوچو, موضوع کر کے سوچو, ڈسکشن کر کے سوچو, باہمی تبادلہ خیال سے سوچو کہ کیا واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعی جنون ہے. سوچو اس کو, تتفکر کرو, سوچو, سوچتے رہو. آیت کا اسلوب دیکھیں, مثنا و فرادا. مثنا معنی ہوتا ہے دو دو, فرادا معنی ہوتا ہے ایک ایک, یعنی دو دو کر کے بیٹھو اور یا تنہا تنہا سوچو, تین نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ کیا تھی بھائی؟ تین نہیں آنا چاہیے, تین نہیں بیٹھنا, جب سوچنا تو دو دو ہی رہ کر کے سوچنا. اس کی توجیہ شیخ زادہ نے بیان فرمائی ہوئی ہے, تفسیر بیضاوی کی حاشیہ اور شرح بڑی پیاری بات ہے کہ اگر تم تین بیٹھو گے نا تو نظریاتی اختلاف تمہارے فوراً پیدا ہو جائے, فوراً تم ٹکرانا شروع کر دو, اور جب دو رہو گے نا, اس لیے کہ جب دو آدمی, جب آدمی دو ہوتا ہے, اگر یہ کچھ کہے اس کو تو وہ سنے گا, وہ کچھ کہے اس کو تو یہ سنے گا, تیسرا کوئی ایسا نہیں کہ جس کا مطلب ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ کوئی فلوشن ذہن کے اوپر ایسا پیدا ہو رہا ہو کہ اس کی بنیاد پر کہ یار اس کی بات ہم مان لیں گا تو یہ کیا سمجھے گا, ہوتا ہے اگر اس کی بات ہم نے مان لیا تو اس نے ہم سے کچھ کہا تو یہ کیا سمجھے گا, اس کو ہم کمزور سمجھے گا, تو پھر وہ بات بنتی نہیں بگڑتی چلی جاتی. اور جب دو بیٹھے ہوں گے تو دو بیٹھنے کی صورت میں وہ کچھ کہے گا تم سوچو, یہ کچھ کہے تم سوچو, تیسرا کوئی ہے نہیں کہ نفس کے اوپر کوئی ایسا اثر پیدا ہو صاحب کے صاحب وہ ہم کو کمزور سمجھے گا یا کیا سمجھے گا, اس لیے شہزادہ نے جانا. اور یہ کہ یا تو پھر تنہا بیٹھا کے, لیکن کس لیے؟ للہ, خالصا لوجہ اللہ, سارے تعصبات سے ما فرا ہو, غیر جانبدار ہو کر کے بیٹھ کر کے سوچو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں کہ یہ پاگل پنے کی بات ہے, دیوانگی کی بات ہے, کیا تمہیں کہہ رہے ہیں یہی نہ کہ ایک عذاب والے دن سے تمہیں ڈرا رہا ہوں کہ تم اگر نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب بہت سخت تمہارے اوپر آ جائے گا, قیامت آئے گی, تم کو جواب دینا پڑے گا, مرو گے, حساب ہوگا, قبر میں تم کو عذاب دیا جائے گا, حشر عذاب دیا جائے گا, یہ جو بات کہہ رہے ہیں اور تم نہیں بات کہہ رہے, تو آخر تم اس کے اگینسٹ کیوں اتنا زیادہ ہو گئے, وہ لیکن اللہ. پھر دیکھیں کل کل چلا جا رہا ہے, نمبر ایک دو تین چار پانچ, پانچ کل آیا ہوا ہے, اور ان پانچوں کل میں اللہ جل شانہ فرماتا ہے اپنے حبیب سے کہ آپ یہ بات ان سے کہیے, آپ یہ بات ان سے کہیے, یعنی وسوسے اور شبہات کے جتنے راستے ہیں ان سب راستوں کو بند کر دیجیے. پہلا وسوسہ تھا کہ تم رسول کریم کے بارے میں جو جنون کے تعلق سے سوچ رہے ہو, کہہ رہے ہو, یہ بھی غلط ہے, اس کو بہتر کے سنجیدگی سے. دوسرا, تم فرما دو میں نے تم سے اس پر کچھ اجر مانگا ہو تو وہ تمہیں کو تمہیں کو میرے اجر تو اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے. اگر یہ خواہش ہوتی میری کہ میں قوم کا لیڈر بن جاؤں, تم سے چندے وصول کر کے کھاؤں, تمہارا تم سے مالی منفعت لوں, تو یہ تو خیر سوچنے کا مقام ہوتا, لیکن میں نے تو تم سے کبھی ایک ذرہ بھی لینے کی کوشش نہیں کی ہے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرا اجر اللہ کی بارگاہ کا. اور یہی ہر پیغمبر کی شان ہوتی ہے کہ پیغمبر اجر نہیں چاہتا ہے, چنانچہ اسی پر سبحان اللہ اصلاف کرام کی آج زندگی سبحان اللہ بڑی پیاری ہوئی. کبھی کبھی آپ بیٹھیں, ان کی کتابیں پڑھیں, بزرگوں کی ان کی زبان حیات پڑھیے تو ایمان روشن روشن ہو جاتا ہے. یعنی بعض اصحاب تو ایسے گزرے ہیں کہ سبحان اللہ دینی خدمات زندگی بھر کی, لیکن ایک پیسہ کبھی قبول یعنی گوارا ہی کیا کہ قبول کر دیا, یہ سیکھا. ایسے ایسے لوگ ملے ہمارے پیرو مرشد سرکار مفتی آدمی سیدی اعلی حضرت کے چھوٹے صاحب صاحب, امام علی محمد کے چھوٹے صاحب صاحب, وہ تو بے زمان. ان کی صورت یہ ہوتی جب کسی جلسے میں جاتے تھے, ان کا حال یہ تھا کہ جب کوئی دعوت نامہ ملتا
لوگ کہتے ہیں کہ حضور آپ فرسٹ کلاس ٹکٹ سے آئیے گا، فرماتے تھے اگر آپ اپنی جیب سے دیں جب بھی برا ہے، اور مدرسے سے اگر فرسٹ کلاس کا کرایہ دیں گے تو وہ برا ہے.
اگر آپ اپنی جیب سے دیں صرف اس لیے کہ تاکہ تکلیف نہ ہونے پائے،
بہت بھیڑ ہوتی ہے، چڑھنا کی دشواری ہو،
فرمانے تھے کہ اگر آپ اپنی جیب سے خرچ کریں گے تو یہ فضول خرچی ہوگی، اگر مدرسے سے دیں گے یہ تو بہت بڑا ظلم ہے،
آپ کو اس کا اختیار نہیں.
تو وہ تھرڈ کلاس کا دن بیٹھ کر جاتے،
بھیڑ ہوتی ہے،
بعض دفعہ تو ایسے واقعہ آپ پیش آئے کہ جگہ نہیں ملی تو باکس رکھا تھا اس پر بیٹھنے کے لیے، حالانکہ دھان پان کے ہاتھ ایسا تھا جس سے روئی کر کالا تھا، اسی وجہ سے. اور جب جلسے گاہ میں پہنچے
جلسہ ختم ہوا، نظرانہ دے لائے
تو بجائے اس کی وہ نظرانہ دے،
نظرانہ فون لے لیا،
لینے کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا،
جتنا پیسہ نکلا اس کے ساتھ ملا کر کے کہا یہ میری طرف سے ادھر سے، یعنی یہ چیزیں اب انخا ہو گئی ہیں علماء میں بھی،
انخا ہو گئی خدا کی، اسی وجہ سے اس زمانے میں
مذہب بنا رہا، مذہب کی لذت تھی، مذہب کا وقار تھا،
اور اب وقار مجروح ہو گیا ہے،
صاف رسوں کی بات وقار مجروح ہو گیا ہے، وہ دور بات ہو گئی ہے.
تو ایسے علماء ہیں کہ جو ان بزرگوں کی پیغمبروں کی سنت پر عمل ان لوگوں نے کیا ہے، میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگ رہا، اگر کچھ اجر مانگتا تو تم مجھ کو کہتے. نمبر تین، تم فرماؤ بے شک میرا رب حق کا القا فرماتا ہے، بہت جاننے والا سب غیبوں کا. تو جو میں کہہ رہا ہوں اگر تم یہ خیال رکھتے ہو کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، یہ بھی غلط. رب کریم یقذف بالحق الاقذاف، پھینکنا، قذف معنی ہوتا ہے پھینکنا، یہ رب کریم مجھ کو وہ حق باتیں بتا دیا کرتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں، لہذا یہ اعتراض کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بھی غلط. پھر قل جاء الحق وما يبدو الباطل وما يعيد، تم فرماؤ حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر کرائے. کیا مطلب؟ اب حق آ چکا ہے، باطل مٹ گیا، اب دوبارہ پھر باطل لوٹ کر کے نہیں آئے گا. تو تم دماغ سے نکال دو مشرکین مکہ کی، پھر دوبارہ تمہاری کوئی جڑیں مضبوط ہوں گی. حدیث پاک ہے مشکات المصابیح کی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یئس الشیطان من ان یعبد الاصنام فی جزیرۃ العرب، شیطان اس بات سے مایوس ہو گیا کہ اب دوبارہ جزیرۃ العرب میں کبھی کسی بت کی پوجا کی جائے گی. حضور حدیث ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب کبھی وہاں بت کی پوجا نہیں کی جائے گی، اب وہاں اسلامی اسلام رہے گا، اور یہ تحفظات ہیں اللہ کی طرف سے. اور تم فرماؤ اگر میں بہکا تو اپنے ہی برے کو بہکا، اور اگر میں نے راہ پائی تو اس کے سبب جو میرا رب میری طرف وہی فرماتا ہے، بے شک وہ سننے والا نزدیک ہے. یہ اصل میں ایک قضیہ شرطیہ میں سے پہلے پڑھ لو، کیا ان دلال تو فائنما عبد الورا نفسی، تم مجھے کہہ رہے ہو نا کہ میں راستے سے بھٹک گیا. ہوتا کیا تھا کہ مشرکین مکہ مسلمانوں کو صابی بولتے تھے، صاد الف با یا، کیا بولتے تھے؟ صابی. صابی کہتے تھے کہ نئے دین والا، کہتے تھے پرانا دین چھوڑ کر کے گمراہ ہو گیا، بھٹک گیا ہے، صابی بن گیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم میرے اوپر الزام لگاتے ہو کہ میں بھٹک گیا ہوں، تو چلو فرض ہی کر لو اگر ایسا ہے تو میں اپنی ذات تک ہوں نا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں اور میں یحیی الی ربی، تو اللہ جل شان مجھے ہدایت دے رہا ہے وہی کے ذریعہ، بے شک میں وہی کے ذریعہ ہدایت پر ہوں اور میں ہدایت ہی کی بات تم سے کر رہا ہوں، میرا رب بہت سنتا ہے، قریب ہے، حد سے زیادہ قریب ہے. اور کسی طرح کو دیکھے جب وہ گھبراہٹ میں ڈالے جائیں گے پھر بچ کر نہ نکل سکیں گے، اور ایک قریب جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے قیامت کے دن جب ان کے سامنے عذاب پیش ہوگا، بلبلا اٹھیں گے، اب نہ بھاگ سکتے ہیں نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ چھپ سکتے ہیں، پورا محشر رب کریم کے حضور ہوگا، پورا محشر.
اور وہ محشر اس دنیا سے کئی کروڑ گنا بڑا ہے.
جو تو حدیث کے پاک وغیرہ میں آیا ہوا ہے کہ حشر عرفات کے میدان میں ہوگا. حشر عرفات کے میدان میں. لیکن اب یہ کہ عرفات کا میدان اللہ اس کو کتنا بڑا کر دے گا نہیں جانتا.
اور کہیں گے ہم اس پر ایمان لائے اور اب وہ اسے کیوں کر پائیں اتنی دور جگہ سے کہ پہلے تو اس سے کفر کر چکے تھے اور بے دیکھے ایک مارتے تھے مارتے ہیں دور مکان سے اور روک کر دے گی انہیں اور اس میں جسے چاہتے ہیں جیسے ان کے پہلے گروہوں سے کیا گیا تھا. بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے. یہ سورہ سبا کا آخری آیت کریمہ کا ترجمہ. اب یہاں پہ ایک بات بتائی گئی, جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت کہیں گے کہ او ہمیں ایمان لائے, ہم نے پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کر دیا, ہم ایمان لائے, بے شک اللہ ہے. اس مفہوم کو قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے, کئی جگہ. کہیں تو کہا گیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں دنیا میں واپس کر دے, ہم جائیں گے اب تیری عبادت کریں گے, تیرے پیغمبروں پر ایمان لائیں گے, تو اللہ فرمائے گا تم کو دنیا میں واپس نہیں کیا جانا ہے, اگر تم واپس بھی کیے جاؤ تو جا کر کے تم پھر یہی کرو گے جو کر کے آئے, پھر وہی کرو. تو جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ہم ایمان لائے, اس وقت ایمان لانا ان کے ہاتھ میں بے سود. اس آیت کریمہ کا ایک اور مفہوم ہو سکتا ہے کہ جب وہ موت کے وقت عذاب دیکھتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, لیکن موت کے وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا. اس کی توجیہ بہت فتویٰ کر چکا ہوں اس بنیاد پر کہ جب موت قریب آتی ہے تو بندہ عذاب اور رحمت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے, جانتا ہے, فرق لیتا ہے کہ یہ عذاب کا فرشتہ ہے, یہ رحمت کا فرشتہ ہے. اس وقت اگر وہ اللہ کی ذات پر ایمان لائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں. اس کی توجیہ اس کی تصدیق سورہ غافر شریف میں, حامیم سورہ غافر شریف میں آخری آیت پہ کر دیجیے, چلو وہاں بیان ہوگا. تو اس وقت کچھ بھی نہیں تمہیں فائدہ دے گا, وحیل بینہم وبین ما یشتہون, اور روک کر دے گی ان میں اور اس پر جسے چاہتے ہیں کہ اب وہ لوٹ کر کے دنیا میں جائیں اور توبہ کریں, ایمان لائیں. اب کوئی اب ختم نہ ملا, اسی لیے نے فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا قیامت میں ماننے سے اب کچھ فائدہ نہیں, دنیا ہی میں جو کچھ کرنا, اسی لیے دنیا کو دار العمل کہا گیا ہے اور آخرت کو دار الجزا کہا گیا ہے. انہم کانوا فی شک مریب, بے شک وہ دھوکہ ڈالنے والے شک میں تھے, ہر ایک انہیں مرغلاتا تھا. اسی لیے حکم دیا گیا ہے کہ ہمارے علماء نے سختی سے منع کیا کہ ہر ایک محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے. لوگ ہیں نہیں, ارے صاحب چلے گئے بیٹھ گئے, وہ بھی محفل یہی ہے, مذہب کی محفل ہے, دین کی بات ہے, ٹھیک ہے, اسی دین کی بات پہ تو زہر پلا دیا جاتا ہے, اسی دین کی بات میں زہر پلا دیا جاتا ہے, وہاں سے اٹھے تو ایمان ہاتھ چھوڑ چکا تھا, ساتھ چھوڑ چکا تھا. لہذا یہ عذر بنا کر کے ارے صاحب کہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, سبحان اللہ, یہ کانفیڈنس آپ کو کیسے حاصل ہو گیا؟ ہمارے علماء کو اللہ جل شانہ ان کی خبروں کو روشن فرمائے, کس قدر سختی کے ساتھ منع کرتے تھے کہ دیکھو ہر محفل میں نہیں بیٹھا کرو, سنی علماء کے پاس بیٹھو, ان کی باتیں سنو کہ جس سے اللہ کی محبت, رسول کی محبت دل کے اندر پیدا ہو, اس کے پاس نہ بیٹھو کہ جو تمہارے ایمان کو کھا جائے گا. یہ تھی جناب سورہ سبا کی تفسیر, مکمل ہوئی انشاءاللہ. اب سورہ فاتحہ آئے گا. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول رب کریم. قرآن پاک کی تشریح و تفسیر میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو تو معاف فرما, جو کچھ بیان کیا گیا ہے اپنی بارگاہ کرم میں قبول فرما. قرآن پاک کو ہمارے لیے برکتوں و سعادتوں کا ذریعہ بنا, قرآن ہی کے ذریعہ ہمیں وسعت رزق عطا فرما, رزق حلال عطا فرما, اور قرآن ہی کے ذریعہ ہماری دنیاوی اخروی زندگی کو مالک و والا کامیاب بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد والی و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اجازت دیں کہ جماعت سے نہیں, نماز پڑھتے ہیں جماعت سے نہیں. جماعت سے نہیں, کیا سمجھا؟ مسئلہ تو جماعت کا ہے نا, جب آپ کا ایمان ہی برباد کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ نماز کی مسجد جا کے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھنا؟ اگر امام سننی ہے ہاں تو پھر احتیاط ضروری ہے اس کے لیے، اس نے بھی احتیاط آپ کے لیے لازم ہے،
ہمارے سننے والوں کے لیے کیا پرابلم کا سننے
کا حج الگ چیز ہے نماز الگ چیز، حج کا نماز سے کوئی تعلق نہیں، وہ حج نہیں ہے، نہیں حنفی کی بات حج پہلے بات جانے کی حج الگ چیز ہے نماز الگ چیز، وہ یہی تو مسئلہ ہے، ساری باتیں بگڑ رہی ہیں پوری دنیا میں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے، آپ کی بات سے 110% اتفاق کرتا ہوں، اس صورت میں لازم ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ تحقیق کریں، اور اس کے بعد جب تحقیق ہو جائے کہ چاند کس دن کا ہے تو اگرچہ وہ اپنے اعتبار سے سب کچھ کروا رہے ہیں لیکن 9 تاریخ کو پھر کچھ دیر کے لیے عرفات کے میدان میں چلا جائے تاکہ اس کا حج ہو جائے، ورنہ حج نہیں ہوگا، آج پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ آدمی بےچارا حج کرنے جاتا ہے، آدمی حج کرنے جاتا ہے پتا چلا صاحب اتنا پیسہ خرچ کیا تھا کچھ کیا اس کا حج نہیں ہوا، یہ حج 9 تاریخ کو ہوتا ہے 1000 تاریخ کو نہیں ہوتا، اور یہ لوگ یہی کر رہے ہیں، بہت خراب صورت حال پیدا کر دی ان لوگوں نے، نہیں سب کے ساتھ ضروری نہیں، ایک جہتی کوئی چیز نہیں اسلام میں، اسلام میں ایک جہتی یہی تھی جو اسلام کے اصولوں، سب سے بہترین ایک جہتی کا طریقہ یہ کہ تم اسلام کے اصولوں کو پڑھو، اسلام میں جو دیا نا اسی پر عمل کر لو، اللہ کے رسول نے، اب یہ دیکھیں اس سال کس قدر بکواسیں کیے لوگوں نے کہ پورے امریکہ کے لوگوں کی عید برباد کروا دی لوگوں نے، ایک جہتی نہیں، ایک جہتی تو اب صاحب اگر 5 سو آدمی اکٹھا ہو جائیں صاحب ہم جو ہے وہ رمضان شریف جو پڑ رہا ہے مئی میں تو ہم اس میں روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا کرو کہ اس میں فروری میں روزہ رکھو ٹھنڈا دن پڑتا ہے ایک جہتی کے لیے آؤ، کیا ہو جائے گا، کوئی صورت حال نہیں،